زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویزع المستکبرین والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظه سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبی المجتبی والرسول المصطفی ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنت الابدية على اعدائهم اجمعين، اما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ زاریات کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، اور اس کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مقصد حیات ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو مقدمتاً اس بات پہ ہو رہی تھی کہ انسان اس امر کی طرف متوجہ ہو کہ اسے کیوں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد سے آشنا ہوتا ہے، اور جو مقصد سے آشنا نہیں ہوتا وہ منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اسی پر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن کل میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اسی آیت کے اندر اگر آپ غور کریں تو خلقت کا موضوع بھی استخراج ہوتا ہے، انتخاب کا موضوع بھی اسی کے اندر پایا جاتا ہے، اور مقصد کا موضوع بھی اسی کے اندر پنہاں ہے۔ خلقت پر گفتگو کی جائے تب بھی، انتخاب پر گفتگو کی جائے تب بھی، مقصد پر گفتگو کی جائے تب بھی یہ تینوں چیزیں دو حال سے خالی نہیں ہیں. توجہ کیجیے گا, خلقت ہو, انتخاب ہو, مقصد ہو, دو حال سے خالی نہیں ہیں. آج کی گفتگو مقدمتاً اسی پر ہوگی اور آخر میں انشاءاللہ موضوع میں وارد ہو جاؤں گا اور پھر گفتگو مسلسل آگے بڑھے گی. دونوں تینوں چیزیں دو حال سے خالی نہیں ہیں, خلقت بھی یا واسطے کے ساتھ ہے یا بغیر واسطے کے ہے, انتخاب بھی یا واسطے کے ساتھ ہے یا بغیر واسطے کے ہے, مقصد بھی واسطے کے ساتھ ہے یا بغیر واسطے کے ہے. اب یہ ہے کیا, اس پر آپ خود ہی محسوس کریں گے. جب پروردگار عالم نے مخلوقات کو خلق کیا تو یہ مخلوق دو طرح کی ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جو بغیر واسطے کے خلق ہوئی ہے, ایک مخلوق وہ ہے جو واسطے سے خلق ہوئی ہے, یعنی کسی چیز کے ذریعے سے خلق ہوئی ہے. میں مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں کہ بچے نے آٹے سے چڑیا بنا لی, کس سے بنائی؟ آٹے سے. آٹا پہلے ہے, اس کے ذریعے سے چڑیا بن رہی ہے. دوسرے بچے نے دیکھا, اس نے کاغذ سے جہاز بنا دیا, کس سے بنایا؟ کاغذ سے. کاغذ پہلے موجود ہے, اس کے ذریعے سے جہاز بن رہا ہے. کارپینٹر نے لکڑی کا دروازہ بنا دیا, کس سے بنایا؟ لکڑی سے. اس کے معنی یہ ہیں کہ لکڑی پہلے ہے, اس کے ذریعے سے دروازہ بن رہا ہے. لوہار نے لوہے کی کرسی بنا دی, کس سے بنائی؟ لوہے سے. لوہا پہلے ہے, اس کے ذریعے سے کرسی بن رہی ہے. واسطہ, محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کو آگ, مٹی, ہوا, پانی سے خلق کیا ہے. آگ, مٹی, پانی, ہوا پہلے ہے, اس کے ذریعے سے انسان خلق ہو رہا ہے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, اہل بیت کس چیز کے ذریعے خلق ہوئے؟ اہل بیت کس چیز کے ذریعے خلق ہوئے؟ کائنات میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ہو کا سناٹا چھایا ہوا ہے, یا وہ محمود یا یہ محمد, یا وہ اعلی یا یہ علی, یا وہ فاطر السماوات والارض یا یہ فاطمہ, یا وہ محسن یا یہ حسن, یا وہ قدیم الاحسان یا یہ حسین. تو جہاں اس منزل پر گفتگو ہو رہی ہو وہاں خلقت ہو تو کس طریقے سے خلق ہو؟ کچھ ہے ہی نہیں. اسی لیے پیغمبر آواز دیتے ہیں, اول ما خلق اللہ نوری, پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. کس نور, نور کو کس سے خلق کیا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. پروردگار عالم نے اپنے نور سے میرے نور کو خلق کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اول ما خلق اللہ نوری, پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. یہ ایک حدیث نہیں ہے, اور بھی بہت سی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. اول ما خلق اللہ العقل, پروردگار عالم نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے. اول ما خلق اللہ لوح, پروردگار عالم نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا ہے. اول ما خلق اللہ قلم, پروردگار عالم نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا ہے. بالآخر آپ سوال نہیں کریں گے کہ ان میں سے کون سی چیز اول ہے؟ آیا لوح اول ہے, قلم اول ہے, عقل اول ہے, یا نور پیغمبر اول ہے؟ ایک ہی تو چیز اول ہوگی. یہاں پر میں کہوں کہ سب سے پہلے آنے والا علی تھا, اور پھر کہوں کہ سب سے پہلے آنے والا حسن تھا, تو آپ اعتراض نہیں کریں گے بالآخر مولانا صاحب آنے والا حسن پہلے تھا یا علی پہلے تھا؟ ایک ہی تو اول ہوگا, ایک ہی وقت میں دو اول کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ نہیں نہیں میں نے شاید غلط مثال دے دی. آنے والا سب سے پہلے جو آیا وہ بیٹا تھا, پھر میں نے کہا کہ آنے والا سب سے پہلے جو آیا وہ باپ تھا, سب سے پہلے جو آیا وہ استاد تھا, سب سے پہلے جو آیا وہ شاگرد تھا. یہ میں نے چار اول بیان کر دیے. شاگرد پہلے آیا, استاد پہلے آیا, باپ پہلے آیا, بیٹا پہلے آیا. تو آپ اعتراض کریں گے بالآخر کون پہلے آیا ہے؟ استاد پہلے آیا ہے مجلس میں یا شاگرد پہلے آیا ہے مجلس میں؟
یا باپ پہلے آیا ہے؟ نہیں نہیں، یہ آنے والا ایک ہی ہے، آنے والا ایک ہی ہے۔ جے ہاتھ سے رشتے بدل رہے ہیں، باپ کی نظر سے دیکھو تو بیٹا ہے، بیٹے کی نظر سے دیکھو تو باپ ہے، استاد کی نظر سے دیکھو تو شاگرد ہے، شاگرد کی نگاہوں سے دیکھو تو استاد ہے، یہ آنے والا ایک ہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ایک ہی ہے کہ ایک نظر سے دیکھو تو نور پیغمبر، دوسری طرف سے دیکھو تو عقل، یہی عقل اول، یہی لوح اول، یہی قلم اول، یہی صدر اول، یہی فعل اول، ساری اولیتیں ذات پیغمبر پر دم توڑتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جتنی اولیتیں ہیں سب پیغمبر کی ذات پر دم توڑتی ہیں۔ ایک بات کہوں میرے عزیزو، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں، یہ نانا ہیں، یہ نواسے ہیں، یہ شوہر ہیں، یہ مثلا زوجہ ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ یہ ایک ہی ہیں۔ سمٹے تو محمد ایک، پھیلے تو 14۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ میں بالکل دو اور دو چار والی بات کر رہا ہوں، کوئی منطق نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو انسان کی عقل اس کو محسوس کرتی ہے، اور اس کی طرف پیغمبر نے کہا بھی ہے بارہا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد۔ کچھ چیزیں ہمارے شریعت میں، میں نے کل یہ مصائب میں یہ بات کہی تھی، آج پھر کہہ رہا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کی افادیت اور اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت سی آیات آپ کو ایسی مل جائیں گی، بہت سی روایات آپ کو ایسی مل جائیں گی، بہت سے الفاظ ایسے آپ کو شریعت میں مل جائیں گے، ہمارے دین میں مل جائیں گے، ہمارے عقائد میں مل جائیں گے، کہ جن کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اتنا سن سن کر کے عادی ہو چکے ہیں کہ اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال دوں، مودت اہل بیت، ولایت اہل بیت، یہ کیا ہے؟ یہ بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا۔ انہی میں سے یہ ایک روایت ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد۔ بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے، کان پک چکے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے، پیغمبر کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، اور وہ آیت بھی ہم بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس آیت میں ہوا کیا۔ مثال دوں میں آپ کے سامنے، آیہ مباہلہ کس کو یاد نہیں ہے؟ اس کے الفاظ پر غور کیا ہے کبھی؟ کیا ہے؟ ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، لاؤ تعالو، تعالو لے کر کے آؤ، کنہیں؟ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ترجمہ کیجئے، کیجئے ترجمہ اس کا۔ اچھا، کیا قرآن اس طریقے سے نہیں کہہ سکتا تھا، جو وہ الفاظ نہیں لا سکتا تھا جو پہلے لے کر کے آیا؟ مثلا جس طریقے سے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ عورت کی ضد کیا ہے؟ مرد۔ کیا لفظ مرد کے لیے عربی ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں تھا؟ کتھا، رجل، تو کہتے کیوں نہیں ورجالنا ورجالکم؟ تو کیا خرابی لازم آ جاتی؟ کیوں نہیں کہا پیغمبر نے رجالنا ورجالکم؟ میرے عزیزوں، اگر لفظ نہ ہو ڈکشنری میں، نہ ہو اور نہیں کہی جائے تو مجبوری ہے، توجہ کیجئے گا، اگر لفظ ڈکشنری میں نہ ہو اور پیغمبر نہ کہیں تو مجبوری ہے، کہیں کیسے، ہے ہی نہیں، اور اگر لفظ ہو اور نہ کہی جائے تو مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اگر برا نہ مانے، گفتگو میں مشکل یہ ہو رہی ہے، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، اگر تھوڑا سا سمٹ جائیں، اگر سمٹ سکتے ہیں تو، اس لیے کہ کرونا کا زمانہ ہے, پہلے کہا جاتا تھا کہ مل جل کے بیٹھیں, اب کہا جاتا ہے تھوڑے فاصلے سے بیٹھیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو لفظ نہ ہو تو نہ کہی جائے, تو مجبوری ہے کہیں کیسے, ہے ہی نہیں. لیکن اگر لفظ ہو اور نہ کہی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ مجبوری نہیں ہے, مصلحت ہے. پیغمبر نہیں کہہ رہے رجالنا و رجالکم, کہہ رہے انفسنا و انفسکم, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ترجمہ کریں اس کا کیا ہوگا, یعنی اگر میں کہوں کہ میں اپنے نفس کو لا رہا ہوں تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے, یعنی میں خود اپنے آپ کو لا رہا ہوں, یعنی کوئی ہے کہ جو نیکسٹ ٹو محمد بنے, کوئی ہے کہ جو جانے پیغمبر بنے, جو جانے پیغمبر بنے, جو روح پیغمبر بنے, جو نفس پیغمبر بنے, یعنی پیغمبر بنے. بھائی جب پیغمبر موجود ہوں تو جگہ خالی ہی نہیں ہوئی کہ کسی دوسرے کو لا کر کے بٹھا لا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ چیز, یہ آپ یہ آیت اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی, لیکن چونکہ ہم نے بچپن سے سنا ہے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. تو غرض کہ اول ما خلق اللہ نوری, پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. کس سے خلق کیا؟ کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں, جب کچھ نہیں ہے تو پروردگار نے اپنی عظمت اور اپنے نور سے مجھ کو خلق کیا ہے. حدیث ہے یہ وہ خلقت ہے جو بغیر واسطے کے ہے, اور وہ مخلوق جو واسطے سے خلق ہو رہی ہے, یعنی مخلوقات واسطے کے, جیسے میں نے مثال دی آگ مٹی ہوا پانی. ایک اور مثال دوں حدیث کے ذریعے سے, یہ تو سائنس کہتی ہے. امام صادق علیہ السلام, امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ شیعتنا, پروردگار ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں پر رحمت نازل کرے. کون ہیں یہ؟ خلقوا من فاضلتینتنا, کہ جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا ہے, یعنی یہ وہ خلقت ہے جو اہل بیت کے ذریعے سے خلق ہو رہی ہے. خلقوا من فاضلتینتنا و اجنوا بماء ولایتنا, اور ان کو ہمارے ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے. توجہ کیجئے گا, ان کو ہمارے ولایت کے پانی سے گوندا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی ولایت کے پانی سے ہمیں اور آپ کو گوندا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی, نہ دھمکیاں روک سکیں, نہ دھماکے روک سکے, نہ کسی کی کنونشن روک سکی. ارے یہ رکے کیسے؟ ان کی ولایت ہے جو کھینچ کے فرش اعضا تک لاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. یہ وہ خلقت ہے جو واسطے کے ذریعے سے ہے, اور ان کی خلقت اہل بیت کی خلقت کسی واسطے سے نہیں ہے. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ انتخاب, جو میں نے اسی آیت سے استخراج کیا, میں نے کیا علماء نے کیا ہے. انتخاب, انتخاب بھی دو طرح کے ہیں, ایک واسطے سے ہے اور ایک بغیر واسطے کے ہے. اور اس میں مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام آواز دے رہے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا, پروردگار عالم جب زمین کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ہمارا انتخاب کیا, ہمارا انتخاب کیا. یہاں پر کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے, یعنی پروردگار عالم نے ہمیں کسی کے لیے منتخب نہیں کیا, کسی کی وجہ سے منتخب نہیں کیا, بلکہ ذاتاً پروردگار عالم نے ہمیں چن لیا, ذاتاً پروردگار عالم نے ہمیں منتخب کیا ہے. ہم اہل بیت کو کسی کی وجہ سے منتخب نہیں کیا ہے, بلکہ اپنی وجہ سے ہمیں منتخب کیا ہے. کوئی علم کے لیے چنا گیا, کوئی کمال کے لیے چنا گیا, کوئی حسن کے لیے چنا گیا. یہ اہل بیت براہ راست پروردگار کی منتخب شدہ مخلوق ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہی وہ خاندان ہے کہ جس میں مصطفیٰ بھی ہیں, مرتضیٰ بھی ہیں, مجتبیٰ بھی ہیں. اور سب کے معنی کیا ہیں؟ منتخب شدہ پروردگار, چنے ہوئے بندے, جو براہ راست پروردگار عالم نے کسی کے لیے نہیں چنا ہے, اپنے لیے چنا ہے, اپنے لیے منتخب کیا ہے. یہ وہ انتخاب ہے جو بغیر واسطے کے ہے. اور دوسرا انتخاب اسی حدیث کے ادامے میں, کہ اطلاع الارض فاختارنا واختار لنا شیعتن, ہمارا انتخاب کیا ذاتن مالک نے اپنے لیے, واختار لنا شیعتن اور ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب ہمارے لیے کیا. یہ میں نے عمدن ترجمہ کیا ہے شیعہ کا نقش قدم پر چلنے والے, اس لیے کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلے. شیعہ کسی گروہ کا نام نہیں ہے, شیعہ کسی تنظیم کا نام نہیں ہے, شیعہ کسی پارٹی کا نام نہیں ہے, شیعہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے, شیعہ چند صفات کا نام ہے. اب وہ صفات کہیں بھی پائی جائیں وہ اہل بیت کا شیعہ ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے, وہ گورا ہے وہ کالا ہے, اس سے بحث نہیں ہے. جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلے وہ ان کا شیعہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام, کی خدمت میں کچھ چاہنے والے آئے اور جب خادم سے کہا کہ بتا دو جا کر کے ہم ان کے شیعہ ہیں, تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا. تین بار تقریباً اصرار بڑا ہے, پھر اس کے بعد جب ملنے کی اجازت ملی تو سب سے پہلے امام نے یہی کہا, یہ نہ کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو, اس لیے کہ اگر شیعہ کہہ دیا تو پھر وہ صفات درکار ہیں جو ایک شیعہ میں ہونے چاہیے. نہیں, یہ کہو کہ ہمارے چاہنے والے ہو, ہم سے محبت کرنے والے ہو, تو غرض کہ یہ وہ انتخاب ہے, واختار لنا شیعتن, اور اس کے بعد صفتیں بیان کی ہیں کہ شیعہ کون ہوتا ہے. اس سے میری بحث نہیں ہے, ورنہ میں عرض کرتا کہ ینصروننا, یہ وہ شیعہ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کہ جو سب کی مدد کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری مدد کرتے ہیں. مجھے ابھی اس سے بحث نہیں, ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا. تو ایک انتخاب جو ہے وہ براہ راست پروردگار نے منتخب کیا, وہ اہل بیت ہیں, اور اہل بیت کی وجہ سے جو منتخب ہو رہے ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ انتخاب ایک ہی ہے اور وہ اہل بیت کا انتخاب ہے. اس کے بعد اگر کوئی پروردگار کی بارگاہ میں منتخب ہونا چاہتا ہے, اسے اہل بیت کے در تک آنا پڑے گا, اس کو اہل بیت تک پہنچنا پڑے گا, تب جا کر کے وہ منتخب شدہ پروردگار ہوگا. یعنی واسطہ فیض الہی اہل بیت ہیں, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو آپ نے محسوس کیا میں آگے بڑھ رہا ہوں, خلقت بغیر واسطے کے اہل بیت, اور واسطے کے ساتھ اور دوسری مخلوقات, انتخاب بغیر واسطے کے اہل بیت اور واسطے کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے. وما خلقت الجن والانس, یہاں تک بات ہو گئی. اس کے بعد الا لیعبدون, مگر یہ کہ میری عبادت کریں. یعنی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے. کل میں نے ایک لفظ کہا تھا, اور یہ کہا تھا کہ میں آج اس کی وضاحت کروں گا, الا لیعبدون, مگر یہ کہ میری عبادت کریں. عبادت مقصد نہیں ہے, عبادت مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفو, پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ اس کو پہچانے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی معرفت ہے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوا, جب وہ اس کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. یعنی جب تک معرفت پیدا نہ ہوگی انسان عابد بن ہی نہیں سکتا. عبادت کے لیے معرفت ضروری ہے. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا عابد ہوتا جائے گا. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوا, جب وہ اس کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَنْ سِوَا, اور جب اس کی عبادت کریں گے تو غیروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. یعنی جب کوئی مالک کی بارگاہ میں سر جھکا دے تو پھر جس نے مالک کی بارگاہ میں سر جھکا دیا پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. اسی طرف تو اشارہ ہے. تو غرض کہ ہماری زندگی کا مقصد خدا کی معرفت ہے. بس جس طریقے سے خلقت کی دو قسمیں ہیں, ایک مخلوق وہ کہ جو واسطے کے ساتھ ہے, اور ایک مخلوق جو بغیر واسطے کے ہے. اسی طریقے سے انتخاب کہ ایک مخلوق بغیر واسطے کے منتخب ہو رہی ہے اور ایک واسطے سے منتخب ہو رہی ہے. اسی طریقے سے مقصد, اور مقصد ہے معرفت. معرفت بھی دو طرح کی ہے. ایک معرفت وہ ہے کہ جو واسطے کے ذریعے سے ہے, اور ایک معرفت وہ ہے جو بغیر واسطے کے ہے. معرفت جو واسطے کے ذریعے سے ہے وہ کیا ہے؟ آپ سے آپ کے بیٹے نے پوچھا خدا ہے؟ بابا بتائیے خدا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں بغیر بنائے نہیں بن سکتی, ان چیزوں کا بنانے والا کوئی ہے, ان چیزوں کا خالق کوئی ہے, ان چیزوں کا مالک کوئی ہے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے دنیا کہتی ہے کہ اس کائنات کی مثال ایٹومیٹک گھڑی کی طریقے سے ہے کہ جسے بنانے والے نے بنا دیا, اب بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے, گھڑی خود بخود چل رہی ہے. بنانے والا بناتا نہیں ہے, چیزوں کو مرتب کرنا اور ہے, چیزوں کا ایجاد کرنا اور ہے. ایجاد کرنے پر ضروری ہے کہ بنانے والا باقی رہے. موجد کے لیے کہ جہاں پر ایجاد ہو رہی ہو وہاں ضروری ہے کہ بنانے والا باقی رہے. اسی لیے فلسفہ مثال دیتا ہے کہ اس کائنات کی مثال ایٹومیٹک گھڑی کی طریقے سے نہیں ہے کہ جسے بنانے والے نے بنا دیا اور چل رہی ہے. نہیں, اس کائنات کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنے ذہن میں کسی عمارت کو بناتا ہے. اب مجھ جیسا انسان عمارت تو بیچارہ ذہن ہی میں بنا پاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو ایک عمارت جو ذہن میں بنا رہا ہے, آپ بتائیے یہ عمارت کب تک باقی رہے گی؟ کہ جب تک توجہ اس عمارت پر ہے. ادھر توجہ ہٹی, عمارت منہدم ہو جائے گی. توجہ کیجیے گا, عمارت منہدم ہو جائے گی. یہ تسامحن کہا جا رہا ہے لیکن ایسا ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ کائنات حدوثاً و بقاءً کب تک باقی رہے گی؟ جب تک مالک کی توجہ ہے. جب تک مالک کی اس کائنات پر توجہ ہے یہ کائنات باقی رہے گی. تو ہم اگر مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچان رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ معرفت ہے. یعنی میں ایک اور مثال آپ کے سامنے دوں. عالم نظام, سورج کا آنا, سورج کا ڈوبنا, چاند کی گردش, اور یہ دن اور رات کی گردش, یہ کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام اتنا منظم ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی اس کا چلانے والا ہے, کوئی ناظم ہے. یعنی ہم مخلوقات کے ذریعے سے خالق کو پہچان رہے ہیں. ہم نے مخلوق کو دیکھا تو خالق کا احساس کیا, ہم نے آثار کو دیکھا تو مؤثر کو محسوس کیا. یہ کیا ہے معرفت؟ یہ وہ معرفت ہے جو واسطے کے ساتھ ہے. خالق کی معرفت مخلوق کے ذریعے سے ہو رہی ہے. لیکن اہل بیت مخلوق کے ذریعے سے خالق کو نہیں پہچانتے, بلکہ خالق کے ذریعے سے خالق کو پہچانتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو مخلوقات کو دیکھا, مخلوقات کے ذریعے سے خالق تک پہنچے. لیکن جب اہل بیت نے آنکھ کھولی تو کچھ ہے ہی نہیں. بھائی جس طریقے سے ان کی خلقت میں مشکل تھی, یعنی ٹیکنیکل مجبوری ہے, خلق ہوں تو کیسے ہوں, کچھ ہے ہی نہیں. تو پروردگار نے اپنے نور سے خلق کیا. اب پہچانے تو کیسے پہچانے, کس چیز کے ذریعے سے پہچانے, کوئی ہے ہی نہیں. تو اسی لیے امام آواز دیتے ہیں دعائے عرفہ میں کہ بکا عرفتک, مالک میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. الہی ترددی فی الآثار یعجب بود المزار. پروردگار تو وہ ہے کہ آثار میں ڈھونڈنے سے تجھے مزار میں دوری کا باعث بنتا ہے. وہ دوسرے ہیں جو اثر سے مؤثر تک جاتے ہیں, یہ حسین ابن علی ہے جو مؤثر سے اثر تک آتے ہیں. یہاں ہے کہ ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں تو خالق کا احساس کرتے ہیں. وہاں مخلوق سے خالق تک نہیں جایا جاتا, وہاں خالق سے مخلوق تک آیا جاتا ہے. امیت عین لا تراک علیہ رقیبا. وہ آنکھیں نابینا ہیں اے پروردگار جو تجھے دیکھ نہ سکیں. امام فرما رہے ہیں دعائے عرفہ میں. وہاں معرفت کا عالم یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک, کہ تو غائب کب تھا کہ دلیل تیری رہنمائی کرے, تو آنکھوں سے اوجھل کب تھا کہ دلیل تیری نشاندہی کرائے. الہی کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک, مالک وہ چیز کیسے تیری نشاندہی کرائے کہ جو اپنے وجود میں خود تیری ہی محتاج ہے. وہ کون سی چیز ہے جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہے کہ جس کے ذریعے سے میں تجھ کو سمجھوں. ایسا انسان جو معرفت کی اس عمیق وادی میں ڈوبا ہوا ہے کہ آواز دیتا ہے بکا عرفتک, مالک میں نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا. اب میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, امام نے کیا کہا, الہی کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک, مالک وہ چیز کیسے تیری نشاندہی کرائے کہ جو اپنے وجود میں خود تیری ہی محتاج ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ منطق کا ایک قاعدہ ہے ہمارے یہاں جو حوزے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے منطق, علم منطق, اس کا ایک قاعدہ ہے کہ معرف معرف سے اجلا ہونا چاہیے. اب یہ کیا ہے, تینوں لفظ اتنے گاڑے ہیں, معرف معرف سے اجلا ہونا چاہیے کیا ہے, ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا آپ محسوس کریں گے. معرف جس چیز کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے اسے معرف کہتے ہیں, یعنی جس چیز کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے اسے معرف کہتے ہیں. معرف جس چیز کو پہچانا جا رہا ہے, جس چیز کی پہچان کروائی جا رہی ہے, جس چیز کی معرفت کروائی جا رہی ہے اسے معرف کہتے ہیں. اس معرف سے جس کی پہچان کروائی جا رہی ہے, جس کو پہچانا جا رہا ہے, اس سے جس چیز کے ذریعے سے پہچان کروائی جا رہی ہے اس کو اجلا ہونا چاہیے, واضح اور روشن ہونا چاہیے, اور ہماری اور آپ کی اصطلاح میں مشہور و معروف ہونا چاہیے. میں مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی. آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے, میں نے کہا میرا گھر میرے چچا کے گھر کے سامنے. چچا کے گھر کے سامنے, اچھا چچا کا گھر کہاں ہے؟ کہا ہمارے گھر کے سامنے. دونوں کا گھر کہاں ہے؟ کہا آمنے سامنے. دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ میرے گھر پہنچ جائیں گے؟ کہ نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے گھر کی جو معرفت جس چیز کے ذریعے سے کروائی ہے وہ خود مجہول ہے, آپ پہنچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ میں نے جس ذریعے سے معرفت کرائی ہے وہ خود مجہول ہے. اسے معروف ہونا چاہیے, اسے مشہور ہونا چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے اور میں کہوں کہ میرا گھر جعفر تیار میں ہے, کیونکہ میرے گھر سے زیادہ مشہور و معروف جعفر تیار ہے, تو جعفر تیار کے ذریعے سے آپ میرے گھر پہنچ جائیں گے. یعنی آپ نے پہچانا کہ معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے. یعنی کیا؟ اب امام کیا فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا, الہی کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک, مالک وہ چیز کیسے تیری نشاندہی کرائے کہ جو اپنے وجود میں خود تیری محتاج ہے. یعنی بالفاظ دیگر, مالک تجھ سے زیادہ مشہور و معروف کون ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اس سے زیادہ مشہور و معروف کون ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی کو مشہور و معروف ہونے کا بخار چڑھا ہے تو امام کہہ رہے ہیں مشہور و معروف پروردگار ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو غرض کہ اہل بیت کی خلقت بھی بغیر واسطے کے, ان کا انتخاب بھی بغیر واسطے کے, ان کی معرفت بھی بغیر واسطے کے. اب اس کے پیچھے کیا علتیں ہیں وہ میں آنے والی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو ہماری زندگی کا مقصد معرفت باری تعالیٰ ہے, اور ہماری معرفت واسطے سے ہے. کتنا ہی بڑا عارف آپ لے کر کے آئیے, وہ یہیں سے شروع کرے گا. مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچانے گا, آثار کے ذریعے سے مؤثر تک پہنچے گا, اور پھر اس کے بعد کے مراحل طے کرے گا, تب جا کر کے عارف کامل بنے گا. یعنی اس کا عرفان آثار سے شروع ہوتا ہے, لیکن اہل بیت کی معرفت آثار کے ذریعے سے نہیں ہے, اہل بیت کی معرفت مؤثر کے ذریعے سے ہے. اہل بیت کی معرفت خالق کی خالق کے ذریعے سے ہے, مخلوق کے ذریعے سے نہیں ہے. اسی لیے آواز دی, یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ کہ جس کی ذات نے اپنی ذات کے ذریعے سے میری رہنمائی کی. یا بکا استدلو الیک, تیرے ذریعے سے میں نے تیری رہنمائی حاصل کی. اس طرح کے الفاظ آپ کو دعا میں بھی مل جائیں گے, زیارات میں بھی مل جائیں گے, مناجات میں بھی مل جائیں گے. آنے والی تقریر میں میں ان کی وضاحت کروں گا. تو غرض کہ ان کی خلقت بغیر واسطے کے ہے, ان کا انتخاب بغیر واسطے کے ہے, ان کی معرفت بغیر واسطے کے ہے. یعنی اگر یہ واسطہ بنیں گے تو ہمارے لیے بنیں گے, اگر ہم پروردگار کو پہچانیں گے تو ان کے ذریعے سے پہچانیں گے, اگر ہم مالک کی بارگاہ میں منتخب ہوں گے تو ان کے ذریعے سے منتخب ہوں گے, اگر ہم تو ہماری خلقت بھی انہی کے ذریعے سے ہوئی ہے. تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ اہل بیت کو چھوڑ دو, ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم تو پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم خالق تک پہنچیں. خالق تک کیسے پہنچیں بغیر اہل بیت؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم کیسے پہنچے ان کے بغیر؟ عجیب بات, میں نے کل آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی, میں نہیں کہہ سکا تھا کہ یہ کیوں پیغمبر بار بار کہہ رہے ہیں, دعا میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی بیٹی کو شفا دے دے, تجھے علی کا واسطہ اس کے قرض کو ادا کر دے. یہ لوگوں سے برداشت ہی نہیں ہوا, لیکن پوچھ نہیں رہے, آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ مشکل کہاں پر تھی؟ اچھا, اعتراض صحیح تھا جو دل میں ان کے پیدا ہو رہا تھا, روب جلال نبوی اتنا تھا کہ پیغمبر سے نہیں پوچھ پا رہے, لیکن آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں. اور اعتراض صحیح بھی تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے للہ الاسماء الحسنا فدعوہ بہا, کیا بہترین بہترین نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. قرآن کی آیت ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ امر کا صیغہ ہے فدعوہ بہا, اللہ کو ان کے ناموں کے ذریعے سے پکارو, اور پیغمبر علی کے نام کا واسطہ قرار دے رہے ہیں, علی کے نام کو وسیلہ بنا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسماء الہی کا مظہر ذات علی تو ہے. آنے والی تقریر میں میں اس کی وضاحت کروں گا. اور جس کو پروردگار نے علی کیا ہو, جس کو علی بنایا ہو, اور پروردگار نے نام رکھا ہے علی, ہم اور آپ نے نہیں رکھا. نہیں, میری بات واضح نہیں ہوئی. میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیا. علی کے معنی کیا ہیں؟ بلند. میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا, علی کے معنی ہے بلند. تو کیا میرا بیٹا بلند ہے؟ ضروری نہیں ہے. میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا. فاطمہ کے بہت سے معنی ہیں, ان میں سے ایک معنی ہے فتمو ان معرفتہا, یعنی ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ ان کی معرفت سے لوگ عاجز ہیں, یعنی معرفت کما حقہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے فاطمہ رکھا ہے. لیکن میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا, کیا اس کی معرفت سے لوگ عاجز ہیں؟ نہیں. یعنی جب ہم نام رکھتے ہیں, ہمارے نام رکھنے میں اور خدا کے نام رکھنے میں ایک فرق ہے. جب ہم نام رکھتے ہیں, میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بلند ہو. میں نے اپنے بیٹے کا نام اسد رکھا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شجاع ہو. کیوں؟ یعنی اس مسمی سے مطابقت کر جائے ضروری نہیں ہے. یعنی کردار, نام اور شخصیت ہم آہنگ ہو جائیں ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے, تو مجھے مستقبل کا علم نہیں ہے, مجھے فیوچر کا علم نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میرا بیٹا کیا گل کھلائے گا. میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا رجان, امید کے ذریعے سے کہ شاید اس کے اندر اوصاف علی کی جھلک آ جائے, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. چونکہ مجھے مستقبل کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا گل کھلانے والا ہے, لیکن جب پروردگار نے اپنے بندے کا نام علی رکھا, تو اس کو مستقبل کا علم ہے. اب اگر کوئی اسے دبانا بھی چاہے تو تب بھی وہ علی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب اگر اسے کوئی دبانا بھی چاہے تو وہ تب بھی علی ہے, اس لیے کہ اس کا نام پروردگار نے علی رکھا ہے. اور کہنے والے نے کہا بھی مجھے تعجب ہے اس انسان پر، مجھے حیرت ہے اس انسان پر کہ جس کو دشمنوں نے دشمنی میں چھپایا، جس کی شخصیت کو، جس کے کردار کو دشمنوں نے دشمنی میں چھپایا، دوستوں نے مجبوری اور مصلحت میں چھپایا، تب بھی وہ علی رہا۔ تعجب کس بات کی ہے بھائی؟ جب پروردگار نے اس کو علی رکھا ہے اس کا نام، تو وہ علی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیے، شام کے کتنے ایسے ممبر تھے جہاں سے مولا کائنات کو برا بھلا کہا گیا، لیکن اس کے باوجود جو علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا، اور اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا نام پروردگار نے علی رکھا ہے۔ اور یہ فقط علی بلند نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، میں ایک لفظ اور یہاں پر بات آئی ہے تو میں عرض کروں، مولا کائنات کا نام علی ہے یعنی بلند، اور فقط یہ بلند نہیں ہے بلکہ عربی شاعر نے عجب انداز سے آواز دی، کہتا ہے قالو علی علا قلت لا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں، توجہ چاہتا ہوں، قالو علی علا قلت لا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں، پھر کیا ہے، فإن العلا بعلی علا، یہ بلندیاں ہیں جو علی کی وجہ سے بلند ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قالوا علی علا قلت لا، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہیں، میں تو کہتا ہوں نہیں، بلکہ یہ بلندیاں علی کی وجہ سے بلند ہیں۔ جو بلند نہ ہو وہ بلندیوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ علی کو تمنا نہیں ہے علم کی، علم چاہتا ہے کہ کسی مرد کا ہاتھ مل جائے۔ علی کو تمنا نہیں ہے ذوالفقار کی، ذوالفقار کی خواہش ہے کہ کسی مرد کے ہاتھ میں آ جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کتنی ایسی آپ کو مثالیں مل جائیں گی، علی ان ولی اللہ نکال دو، ہم کیسے نکالتے ہیں، اللہ نے رکھا ہے۔ میں بعد میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، خود آیت کا تسلسل بیان کر رہا ہے اور مشہور و معروف آیت ہے، ہم کیسے نکال دیں۔ علی کو تمنا نہیں ہے کہ آیت نازل ہو، بلکہ علی تو انگوٹھی دیتے ہیں آیت اتر آتی ہے، اب جس کو نزول آیت کی خواہش ہے وہ انگوٹھیاں دیتا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو غرض کے اہل بیت کو پہچانو، اہل بیت حد وسط ہیں، اہل بیت حلقہ وصل ہیں، اہل بیت مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہیں، خود مقصد ہیں۔ میں آنے والی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ہماری زندگی کا مقصد خدا کو پہچاننا ہے، ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں آنے والی تقریر میں عرض کروں گا، بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت تک پہنچا دیں۔ اہل بیت اس لیے آئے ہیں، جو میں نے کل عرض کیا، اہل بیت اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو عالم ملکوت سے نکال کر، عالم ملک سے نکال کر عالم ملکوت کی سیر کرائیں۔ وہ دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، وہ عالم ملکوت کی مخلوق ہیں۔ دنیا میں کیوں آئے؟ دنیا یعنی پست جگہ، کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ جو پست جگہ پر رہنے والوں کو بلندیوں کی سیر کرائیں۔ نہیں، میں بچوں کے لیے ایک لفظ کہوں، وہ اوپر رہنے والے ہیں، نیچے کیوں آئے؟ تاکہ نیچے والوں کو اوپر لے جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ اسی لیے آئے ہیں، اور جیسے میں نے کل مثال دی تھی کہ کتنی قربانیاں دیں، جتنی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے، صرف اور صرف اس لیے دیے ہیں کہ ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ اکبر سے اصغر تک جتنی قربانیاں دی ہیں، صرف اس لیے دی ہیں کہ ہم گمراہی سے نکل جائیں، وہاں تو کچھ اور ہے ہی نہیں، وہاں انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہچانو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اگر انہیں پہچانیں تو ہمارا فائدہ ہے، ہم ان کی محبت دل میں پیدا کریں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ جتنا ہم اہل بیت سے قریب ہوں گے اتنا با مقصد ہوں گے۔ اہل بیت ہمیں اور آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سے مراد ہر انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ جملے کوئی تکلف میں نہیں کہہ رہے تھے امام سجاد، کہ جب یزید نے مطلب، اور یہ کوئی پشیمانی نہیں تھی، یہ خوف اور یہ ڈر تھا، چونکہ سید سجاد کی تقریروں نے، جناب زینب کے خطبوں نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا تھا شام میں۔ یزید نے ترس کھا کے رہا نہیں کیا ہے، بلکہ جناب زینب نے یزید کو مجبور کر دیا، اور آخر میں آ کے کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اللہ۔ اور امام کی کریمی دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہاں اگر تو نماز غفیلہ پڑھ تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کوئی ساتھ میں ساتھ ہی تھا امام کا، چاہنے والا، اس نے کہا مولا کیا واقعاً کہاں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن پروردگار اس کو توفیق نہیں دے گا۔ یہ الگ منزل ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کرم ہے، جو دشمنوں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دے، وہ ہمیں اور آپ کو کتنا چاہتا ہوگا۔ ایسا انسان کہ جس کے لیے کہنے والے نے کہا کہ سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شبیر کہے، سب کچھ اس کی راہ میں دے کر خالق سے شبیر کہے، جان تو تیری جان تھی مالک، میں نے کیا قربان کیا۔ یہ اکبر جو قربان ہو رہا ہے مالک، یہ تیری امانت تھی۔ یہ اصغر جو قربان ہو رہا ہے، یہ تیری امانت تھی۔ اے علی اکبر، تجھ سے پہلے سید سجاد کو بھیجتا، لیکن پروردگار کی مصلحت ہے کہ وہ پورا دن غش کے عالم میں رہے، اس لیے کہ نسل امامت کو باقی رہنا ہے۔ پورا دن روزے عاشور سید سجاد غش کے عالم میں رہے ہیں، تین بار چونکے ہیں، نہیں تین بار چونکے نہیں ہیں، بلکہ تین بار چونکایا گیا ہے، اور تینوں بار زینب آئی ہیں۔ یہ تین مرحلے سن لیں، اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ پہلا موقع کون سا؟ کہ جب کوئی نہ رہ گیا، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، کوئی نہ رہ گیا، جدھر دیکھا میدان خالی نظر آ رہا ہے، ایسے عالم میں پشت خیمہ سے آواز دی، یا زینب و یا ام کلثوم، یا سکینت و یا رقیہ، علیکن من السلام۔ ایک کہرام مچ گیا خیمے میں، مولا کدھر چلے؟ کہ زینب وہیں چلے جہاں سب چلے۔ کہ زینب مجھے سید سجاد تک لے چلو، بہن بھائی کو سید سجاد تک لے کر آئی، سید سجاد غش کے عالم میں ہیں۔ زینب نے چونکایا، اے میرے لال اٹھو، بابا رخصت آخر کو آیا ہے۔ چونک کے آنکھ کھولی، کا کہاں ہے بابا؟ امام نے آواز دی، حق ہے میرے لال کے نہ پہچانا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ بازو سے خون بہ رہا ہے، زرہ کی کڑیوں سے خون بہ رہا ہے۔ جب زخمی حالت میں بیٹے نے باپ کو پایا تو سب سے پہلا کس کا سوال کیا آپ کو معلوم ہے؟ آواز دی، اینا اینا امی العباس۔ اے بابا چچا عباس کہاں گئے؟ اس لیے کہ سید سجاد جانتے ہیں کہ میرے چچا کے ہوتے ہوئے میرے بابا کا یہ حال نہیں ہو سکتا۔ چچا عباس کہاں گئے؟ حسین نے سر کو جھکا لیا، میرے لال قتلا، قتل ہو گئے۔ ایک ایک کا پوچھ رہے ہیں، اینا اینا حبیب ابن مظاہر؟ امام نے کہا قتل ہو گئے۔ ایک ایک کا پوچھتے گئے، امام یہی کہتے چلے گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے۔ آخر میں آپ کو معلوم ہے کس کا پوچھا؟ آواز دی، اینا اینا اخی علی، میرا بھیا علی اکبر۔ اب تک تو حسین یہ کہہ رہے تھے کہ جس جس کا پوچھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ مارے گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، لیکن جب اکبر کا پوچھا تو یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے، بھائی کی شہادت کی خبر بھائی کو نہیں سنائی بلکہ آواز دی، اے میرے لال کس کس کا پوچھے گا، مردوں میں یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں۔ کیوں بھائی کو شہادت کی خبر نہیں سنائی؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ بھائی کا داغ کیسا ہوتا ہے، ابھی نہر کے کنارے۔ اے میرے لال یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں، اتنا سننا تھا کہ پھوپھی اماں میرا نیزہ تو لائیے، میرا آسا تو لائیے، کہ کیا کرو گے، کیا ارادہ ہے؟ بابا ابھی تو آپ نے کہا یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں، میرے ہوتے ہوئے تو آپ جہاد نہیں کریں گے، میں آپ کے لیے جہاد کروں گا۔ کہ نہیں میرے لال، تیرا جہاد کربلا نہیں ہے، تیرا جہاد کوفہ ہے، تیرا جہاد شام ہے۔ یہ کہہ کر بیٹے کو باپ نے سینے سے لگا لیا، اے میرے لال یہ بیبیاں تمہارے حوالے، اے میرے بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے تمہارے حوالے، اے سید سجاد خدا حافظ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب زینب نے سید سجاد کو غش سے بیدار کیا۔ دوسرا موقع سنیں گے آپ، جب سیاہ آندھیاں چلیں، خاک اڑنے لگی، آواز سے آسمان سے آواز آئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ جب یہ آواز سنی زینب دوڑتی ہوئی سید سجاد تک آئیں، اے میرے لال اٹھو، کیا قیامت آ گئی ہے؟ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، السلام علیکم یا باب دلہ، اے میرے لال کہاں ہے بابا؟ پھوپھی اماں نیزے طویل پہ دیکھو، بابا کا سر ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ جب سید سجاد کو زینب نے غش سے بیدار کیا۔ تیسرا موقع، اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ یہ موقع کون سا موقع تھا؟ جب فضا دوڑتی ہوئی آئیں، اے شہزادی غضب ہو گیا۔ کہ کیا غضب ہو گیا؟ اے بی بی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، لاشیں پامال ہونے کی تیاری ہے، زینب خیمے سے نکلی، ارے مجھے پامال کر لو، میرے بھائی کا لاشا پامال نہ کرو۔ لاش پامال ہوئی، لاش کی پامالی کے بعد گھوڑوں کا رخ خیام حسینی کی طرف ہے، خیام کو آگ لگا دی گئی، بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ زینب پھر سید سجاد کے پاس آئی، اے میرے لال اٹھو، خیمے جل رہے ہیں، تم امام وقت ہو، بیٹا بتاؤ کیا جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکلیں؟ اور عجیب عالم ہے، آپ کو معلوم ہے امامت کا پہلا مرحلہ ہے سید سجاد کا، اور اس امامت میں پہلا فتویٰ دیا ہے، علیکن بالفرار، اے پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلے۔ لو عزیز و امام کا حکم ملنا تھا، بی بی آ خیموں سے نکلی، بچے ادھر بھاگے، کوئی ادھر بھاگا، چادریں چھننے لگی، گوشوارے چھینے گئے، تماچے لگنے لگے۔ ہائے سید سجاد، پوری عمر اگر اسی امر پر روتے رہے تو کافی ہے، ارے میں نے کہا تھا، اے پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکل۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام قلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائک و تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بر محمد وعلى محمد صلوات۔